درد دل کا امام ہوتا ہے۔ میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، درد دل کا امام ہوتا ہے۔ جذب جس کا امام ہوتا ہے، جذب جس کا امام ہوتا ہے، راہ میں تیز کام ہوتا ہے۔ اللہ کا راستہ اللہ تعالیٰ کے جذب ہی سے طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں۔ جو بھی راستہ ہے اللہ کا، وہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے جذب کے بغیر طے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ ہم سے مانگو ہم دیں گے، ہم سے جذب مانگو ہم جذب کر دیں گے۔ جذب جس کا امام ہوتا ہے، جذب جس کا امام ہوتا ہے، راہ میں تیز کام ہوتا ہے، راہ میں تیز کام ہوتا ہے۔ دل سے ان کا غلام ہوتا ہے، دل سے ان کا غلام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے، جذب جس کا امام ہوتا ہے، راہ میں تیز کام ہوتا ہے۔ جس کا راہبر نہ ہو تو پھر اس کا، جس کا راہبر نہ ہو تو پھر اس کا، جس کا راہبر نہ ہو تو پھر اس کا، نفس بھی بے لگام ہوتا ہے، نفس بھی بے لگام ہوتا ہے۔ جس کا راہبر نہ ہو تو پھر اس کا، جس کا راہبر نہ ہو تو پھر اس کا، نفس بھی بے لگام ہوتا ہے۔ دوست تو درد دل کی مسجد میں، دوست تو درد دل کی مسجد میں، دوست تو درد دل کی مجلس میں، درد دل کا امام ہوتا ہے، درد دل کا امام ہوتا ہے۔ دوست تو درد دل کی مسجد میں، درد دل کا امام ہوتا ہے، راہ میں تیز کام ہوتا ہے۔ یہ کرامت ہے شیخ کامل کی، یہ کرامت ہے شیخ کامل کی، یہ کرامت ہے شیخ کامل کی، فیض طالب کام ہوتا ہے، فیض طالب کام ہوتا ہے۔ جذب جس کا امام ہوتا ہے، راہ میں تیز کام ہوتا ہے۔ رائے گا آہ تو نہیں ہوتی، رائے گا آہ تو نہیں ہوتی، رائے گا آہ تو نہیں ہوتی، فضل اس پر بھی کام ہوتا ہے، فضل اس پر بھی کام ہوتا ہے۔ رائے گاہ تو نہیں ہوتی، رائے گاہ تو نہیں ہوتی، فضل اس پر بھی تام ہوتا ہے، راہ میں تیز کام ہوتا ہے، کار فرما تو لطف ہے ان کا، کار فرما تو لطف ہے ان کا، کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا دام ہوتا ہے، ہم غلاموں کا دام ہوتا ہے، کار فرما تو لطف ہے ان کا، کار فرما تو لطف ہے ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، عالم غیب کے جام و سبو، عالم غیب کے جام و سبو، جام ان کا ہی جام ہوتا ہے، جام ان کا ہی جام ہوتا ہے، جذب جس کا امام ہوتا ہے، راہ میں تیز گام ہوتا ہے، گر نہ ہو دوست تو کرم ان کا، گر نہ ہو دوست تو کرم ان کا، گر نہ ہو دوست تو کرم ان کا، عمر بھر عشق خام ہوتا ہے، عمر بھر عشق خام ہوتا ہے، اشک باری پہ فضل باری ہو، اشک باری پہ فضل باری ہو، اشک باری پہ فضل باری ہو، تب کہیں جا کے کام ہوتا ہے، تب کہیں جا کے کام ہوتا ہے، اشک باری پہ فضل باری ہو، اشک باری پہ فضل باری ہو، تب کہیں جا کے کام جذب جس کا امام ہوتا ہے، راہ میں تیز گام ہوتا ہے، گر مربی نہ ہو کوئی اس کا،
مربی معنی تربیت کرنے والا،
گر مربی نہ ہو کوئی اس کا، گر مربی نہ ہو کوئی اس کا، عشق بھی بے نظام ہوتا ہے، عشق بھی بے نظام ہوتا ہے، گر مربی نہ ہو کوئی اس کا، گر مربی نہ ہو کوئی اس کا، عشق بھی بے نظام بھی بے نظام ہوتا ہے،
آخری شعر ہے،
ذکر و تقویٰ کے نور سے ابتر،
ذکر اور تقویٰ، مداورات ذکر ہو، ذکر کی پابندی اور تقویٰ کا اہتمام، ان دونوں سے مل کر نور، نور نسبت ملتا ہے، محض ذکر کرتے رہنے سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ تقویٰ نہ ہو، اسی طرح تقویٰ اختیار کر لیا، اس کے ساتھ ذکر اس کی معاونت کرتا ہے،
ذکر و تقویٰ کے نور سے اختر، ذکر و تقویٰ کے نور سے اختر، ذکر و تقویٰ کے نور سے اختر، نور نسبت تمام ہوتا ہے، نور نسبت تمام ہوتا ہے، ذکر و تقویٰ کے نور سے اختر، ذکر و تقویٰ کے نور سے اختر، نور نسبت تمام ہوتا ہے، نور نسبت تمام ہوتا ہے، جذب جس کا امام ہوتا ہے، راہ میں تیز گام ہوتا ہے۔ ادب اللہ کے راستے کی بڑی چیز ہے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طرق العشق کلہا ادب، عشق کا راستہ سراسر ادب ہے۔ اپنے بڑوں کا ادب، اپنے استاد کا ادب، اپنے والدین کا ادب، اپنے بڑے بھائی بہنوں کا ادب، اسی طرح اپنے شیخ کا ادب، استاد ہو یا استانی اس کا ادب، جو بھی اپنے سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ادب کی ہمیں توفیق دیں۔ اے خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب۔ اے اللہ ہم آپ سے توفیق ادب مانگتے ہیں اور بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ ادب کرنے والا سعادت مند ہوتا ہے، اور سعادت کے معنی توفیق خیر، یعنی اس کو بھلائیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بے ادب اور بدتمیز ہوتا ہے، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، زبان چلاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، حق بات کو بھی نہیں مانتا ہے، تو وہ بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور نرمی کرنے والا بھلائیوں کو پاتا ہے، اور سختی کرنے والا بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سنا کہ دو طالب علم تھے، ان کو ان کے استاد نے کسی بات پر درخت سے باندھ دیا اور پھر دونوں کی پٹائی کرنے لگے، تو ایک طالب علم نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں مدرسے میں نہیں رہنا چاہتا، میں نہیں پڑھوں گا، مجھے یہ مشقت منظور نہیں، یہ توہین منظور نہیں کہ مجھے درخت سے باندھ کر پیٹا جائے۔ تو اس کو کھول دیا گیا، نہیں، اس کو سزا نہیں دی گئی۔ اور دوسرے طالب علم نے کہا کہ استاد صاحب، جو آپ کی مرضی، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے ساتھ جو چاہے سلوک کیجئے۔ استاد نے اس کی تھوڑی بہت پٹائی کی، پھر اس کے بعد اسے کھول دیا۔ دونوں طلبا، ایک تو طالب علم چھوڑ کر دوسرے مدرسے چلا گیا، مگر وہ طالب علم دوسرے جو وفادار تھے، بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت درجات سے نوازا اور بے حد کام لیا، اور آج بھی ان کا کام چل رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ سعادت مند۔ تو سعادت اور ادب سے یہ ملا، استاد کے ادب سے۔ تو جو آدمی اکڑ دکھاتا ہے استادوں سے، مشائخ سے، ماں باپ سے، تو یہ اس کے تکبر کی علامت ہے۔ بے ادبی بھی تکبر کی شاخ ہے، اور غصہ بھی غصے کی وجہ سے بے ادبی، تکبر کی وجہ سے غصہ اور اس کی وجہ سے بے ادبی کا مرتکب انسان ہوتا ہے۔ اور تکبر تو جانتے ہی ہیں کہ بڑا برا مرض ہے، شیطانی مرض ہے، وہی مرض ہے جس نے شیطان کو اللہ کے دربار سے مردود اور ذلیل کرا کے اس کا اخراج کیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر، یہ انکار کیا اللہ کا حکم ماننے سے، حق بات کا انکار، اور اپنے سے حقیر سمجھا حضرت آدم علیہ السلام کو. یہی تکبر کی علامت ہے کہ وہ مٹی کے تھے اور میں آگ کا ہوں. تو دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں. جیسا کہ تکبر کی تعریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الکبر بطل الحق وغمت الناس. ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اچھا کپڑا پہننا چاہتے ہیں، اچھا جوتا پہننا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھی نعمتیں استعمال کرنا تکبر نہیں، بلکہ تکبر ہے بطر الحق وغمت الناس، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. لہذا یہ وہ مرض ہے کہ جس نے شیطان کو بھی مردود کرایا، ذلیل و رسوا کرایا، قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل و رسوا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے بے ادبی سے بھی، بدتمیزی سے بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے عفیف رہو، تمہاری عورتیں عفیف رہیں گی، اور تم اپنے بڑوں کا ادب کرو تو تمہاری اولادیں، تمہارے چھوٹے تمہارا ادب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق نصیب فرمائے. اور بھی واقعات حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنے تھے کہ ایک دیہاتی تھا، وہ وضو کرنے کے لیے نہر پہ بیٹھا تو دیکھا کہ حضرت امام صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وضو فرما رہے ہیں، لیکن دیہاتی کا جو ٹکڑا تھا زمین کا وہ امام صاحب سے اوپر تھا. اس نے سوچا کہ میں وضو کروں گا تو میرا استعمال کا پانی امام صاحب کی طرف جائے گا. یہ سوچ کر وہ اٹھا اور امام صاحب سے نچلے حصے کی طرف آ کے بیٹھ گیا، وہاں پر وضو کیا. تو اس طرح سے امام صاحب کا مستعمل پانی اس میں شامل ہو کر اس طرف پہنچا. اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی. تو ادب جو ہے بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور بدتمیزی کرنے والے استاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی ماں باپ کو ستاتا ہے، زبان چلاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو اس کو جب تک کہ موت نہیں آتی جب تک کہ ماں باپ کے ستانے کی سزا اس کو دنیا ہی میں نہیں پا لیتا. بڑی خطرناک بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اپنی عبادت کے فوری بعد کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا درجہ. دیکھیے کہ عبادت کے فوراً بعد والدین کا درجہ بیان کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے. یہ حکم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوری بعد والدین کا درجہ بتلایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ كِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاؤ تو اندکل کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کی کسی بات پر اف بھی نہیں کہو، اف بھی نہیں کرو، ان کو ستانا، ان کی باتوں پر چہرہ بھی ایسا ناگواری کا نہ بناؤ، غصے والا نہ بناؤ جس سے ان کو تکلیف ہو. حرام ہے والدین کو ستانا اور پریشان کرنا، تکلیف دینا. اور ولا تنہر ہوما، کہ ان کو جھڑکو بھی نہیں. اور وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بہت ہی نرم بات کرو، بہت ادب سے ان کے ساتھ رہو. واخفض لہما جناح الذل، اور اپنے کندھوں کو ان کے سامنے ذلت کے ساتھ یعنی پستی کے ساتھ جھکائے رکھو. اور وقل لہما قولا کریما، ہے نا، من الرحمہ، اور وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ جس طرح مجھے انہوں نے بچپن میں پالا اے اللہ آپ ان پر اسی طرح سے رحمت فرمائیے, رحم فرمائیے. ہم مفہوم عرض کر دیا آیت کا, مطلوب یہ بتلانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوری بعد والدین کا درجہ, اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر وہ مرض ہے جو بیٹے کو باپ سے لڑوا دیتا ہے, اور شاگرد کو استاد سے لڑوا دیتا ہے, اور مرید کو شیخ سے لڑوا دیتا ہے, حتیٰ کہ بندے کو اللہ سے لڑوا دیتا ہے. یہی ہوا شیطان کے ساتھ کہ اس نے تکبر کیا اور اللہ سے لڑ گیا. بتائیے کیسی بیوقوفی کا مرض ہے کہ اتنے بڑے اللہ سے, احکم الحاکمین سے جو ہے وہ لڑ گیا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. تو ہمارے بزرگوں نے ادب پہ بے حد زور دیا ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب, مشائخ کا ادب, اساتذہ کا ادب, والدین کا ادب, یہ سعادت کی باتیں ہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے, سراسر ادب ہی ادب ہے اللہ کا راستہ. مولانا شاہ براہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, ایک مرتبہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کسی بزرگ کے یہاں. ان بزرگ نے ان سے پوچھا مولانا شاہ براہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, کیا یہ مولانا محمد احمد صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ تو مولانا شاہ براہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ میرے ساتھ نہیں آئے بلکہ میں ان کے ساتھ آیا ہوں, میں مولانا کے ساتھ آیا ہوں. ادب کی باتیں ہیں. بعض لوگ جو ہے اپنے بیٹوں کو صاحب زادہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا صاحب زادہ ہے. بعض لوگ تو اہل زبانی نہیں ہوتے تو وہ ذرا اپنی زبان کو بہت خاص کرنے کے لیے, ذرا بتانے کے لیے کہ ہم کوئی اردو دان ہیں, بڑا ادب جانتے ہیں اردو ادب, تو وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں, اس کے معنی سمجھتے نہیں ہیں. صاحب زادے کا مطلب کہ آدمی نے صاحب زادہ کہا اپنے بیٹے کو تو خود کو صاحب ثابت کر دیا کہ میں صاحب ہوں, میں کوئی بڑی چیز ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے. ہمارے حضرت نے سکھایا کہ بھائی خادم زادہ کہہ دو اور یا غلام زادہ کہہ دو, یعنی میں آپ کا غلام ہوں یہ میرا بیٹا, میں آپ کا خادم ہوں یہ میرا بیٹا ہے. یا اگر زیادہ مٹنا آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ کو توہین لگتی ہے, اپنی عزت بھی رکھنی ہے, تو بھائی سیدھے سادھے بیٹا کہہ دو کہ یہ میرا بیٹا ہے. لیکن یہ کہنا کہ میرا صاحب زادہ ہے, اس میں آپ نے خود کو صاحب ثابت کر دیا, کوئی بڑی چیز. اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے, اور جو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, اللہ کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہذا ابو ذر, یہ ابو ذر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ تو انہوں نے, حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے آسمانوں میں ان کا زیادہ شہرہ ہے بنسبت زمین کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے دو باتیں بتلائیں, ایک تو بکثرت تلاوتی قل هو اللہ احد, ایک تو یہ کہ کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں, اور دوسری وجہ یہی بتلائی لصغر ہی فی نفسی, کہ یہ اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتے ہیں, اس وجہ سے ان کا درجہ آسمانوں میں ان کا شہرہ ہے اور ان کا درجہ بہت بڑا ہے. دیکھیے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے سے کیا نعمت ملی کہ آسمانوں میں شہرہ ہے. البتہ ہم اپنے آپ کو کمتر اس لیے نہ سمجھیں کہ ہم آسمان میں شہرہ یا لوگوں میں شہرہ پائیں, بلکہ ہم تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں. من تواضع للہ, للہ کی شرط ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جس نے تواضع کی یعنی اپنے آپ کو سب سے کمتر جانا, اللہ تعالیٰ اس کو مگر اللہ کے لیے کمتر جانا, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں, بلند درجہ عطا فرماتے ہیں. لہذا ادب کرنا جو ہے وہ سعادت ہے, اور سعادت کے معنی توفیق خیر, بھلائیوں کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے, اور جو ادب سے محروم رہتا ہے تو سمجھو کہ وہ بھلائی سے محروم رہتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ دیکھو ادب دیکھوں، کہ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو فرمایا کہ بڑے تو وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ان سے 2 سال پہلے پیدا ہوں. کتنے ادب کی بات ہے، کہہ سکتے تھے کہ عمر میں میں بڑا ہوں، مرتبے میں وہ بڑے ہیں، لیکن بڑائی کا نام ہی نہیں آنے دیا. کس خوبی سے، کس حکمت سے، کس تفقہ سے جواب دیا کہ بڑے تو نبی ہی ہیں، میں ان سے 2 سال پہلے پیدا ہوں. تو ادب بڑی چیز ہے بھائی، ادب کو اپنا ہے. اور تکبر جو ہے یہ خفیہ خفیہ انسان کے دلوں میں ہوتا ہے. ہاں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آخری چیز جو صدیقین کے سر سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے. حب جاہ، عزت کا طالب ہونا، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو بڑا کہلوانا، اپنی تعریف سے خوش ہونا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کہ آخری سر سے جو ہے صدیقین کے سر سے آخری چیز حب جاہ نکلتی ہے، آخر میں نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. سمجھ لیں کہ یہ مرض کم و بیش ہر انسان میں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، تو اس کا علاج بھی کتنا ضروری ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر کس قدر امراض ہیں، تکبر کے، غصے کے، بدگمانی کے، بلا وجہ لوگوں سے بدگمانی کرنا. ایک آدمی نیک نیتی سے کسی سے کچھ بات کر رہا ہے یا کچھ معاملہ کر رہا ہے، بلا وجہ اس سے نیگیٹو تھنکنگ، کیا اس نے ہمارا کوئی برا چاہا ہے، شک کرنا کہ معلوم نہیں اس نے کیا تو ہمارے ساتھ بھلا معاملہ ہے، لیکن کیا اس کو کیا پریشانی ہے، کیوں کیا ہے اس نے بھلا، کیوں کیا ہے ہمارے ساتھ. یعنی گویا کہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم تو برائی کے ہی قابل تھے، لیکن معلوم نہیں اس نے بھلائی کیوں کی ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا دشمنی ہے اس قوم سے جو اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی سے بہت بچو، کیونکہ بدگمانی کرنے والا تنہا رہ جاتا ہے، پھر تنہا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، پھر ذلیل رہتا ہے وہ بدگمانی کرنے والا. تو ہر ایک سے نیک گمان رکھو، وہ پنکھا تھوڑا سا کھول ہلکا کر کے، ہر ایک سے نیک گمانی رکھو. اور فرمایا کہ نیک گمانی رکھنے پر مفت میں ثواب ملتا ہے، مفت میں. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں بندہ تو برائی کر رہا تھا، تم نے سے نیک گمانی کیوں کی. نیک گمانی پر ثواب ملے گا اور بدگمانی پر گناہ ملے گا، پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں گردن پکڑی جائے گی کہ تم نے میرے بندے کے خلاف جو بدگمانی کی تھی اس کی دلیل لاؤ، دلیل دینی پڑے گی. کہاں سے لائیں گے دلیل، یہ تو دل کا معاملہ ہے، کیسے معلوم کہ اس نے ہمارے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اور اچھے خاصے جو بتا رہا ہوں کہ اچھے خاصا کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، نیک نیتی کرتا ہے، لیکن وہ اس کو بالکل ہی نگیٹو لے لیتا ہے کہ نہیں صاحب معلوم نہیں ان کو ہمارے ساتھ کیا بخواش ہے، کیوں بھلائی کی انہوں نے ہمارے ساتھ. اسی طرح سے حسد ہے، مدارس میں بھی حسد آ جاتا ہے، اور دکانوں میں بھی، کاروبار میں بھی، ہر جگہ مشائخ کے پاس بھی حسد آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، نیکیاں کھا جاتا ہے حسد. اور حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے، کبھی چین سے رہ نہیں سکتا. حسد یہ ہے کہ سامنے والے کی نعمت پر رشک کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا، اس کی نعمت کو دیکھ کے لالچ کرنا کہ کاش ہم کو مل جائے، اور اس سے جاتی رہے، یہ حسد کی علامت ہے. اگر دیکھ کر یہ کہے کہ یہ نعمت ہم کو بھی مل جاتی تو یہ حرص ہے، اور اگر ساتھ میں یہ بھی تمنا ہو کہ اس سے جاتی رہے، مثلا کاروبار ہے تو کسی کا زیادہ کاروبار چل رہا ہے تو یہ حرص کرنا کہ اتنا ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی ملے، اور ساتھ میں یہ تمنا کرنا کہ اس سے جاتا رہے، اس کو کم ملے ہم کو زیادہ ملے، تو یہ حسد ہے. اور یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہے گا. اسی طرح عجب کی بیماری ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنی خوبیوں پہ بہت نظر ہے اس کو، اپنی خوبیوں پہ. اور اپنی خوبیوں میں کیا راز ہوتا ہے کہ دوسرے کو دکھلانا، دوسروں میں بڑا سمجھا جانا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. تو میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اللہ کے یہاں حقیر ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ سور اور کتے کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے اللہ کے دربار میں. اور جو آدمی اپنے کو حقیر سمجھتا ہے, کمتر سمجھتا ہے, اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے, اللہ کے یہاں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے, قیمت بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. غصہ, غصے کا مرض ہے, خشکی کا مرض ہے, یہ سب امراض ہیں. ظاہری امراض تو ہمیں نظر آتے ہیں, بے چین کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ سر میں درد ہے, بخار ہے, نزلہ کھانسی ہے, یا اور کوئی بیماری جو اسکیننگ کے اندر آ گئی. آج کل عجیب عجیب امراض ہیں, تو اس سے آدمی فوراً ڈر جاتا ہے اور اس کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے, ڈاکٹروں کو تلاش کرتا ہے کہ اس بیماری کا اسپیشلسٹ کون ہے, اس کو دکھائیں. تو اور وقت بھی کتنا کتنا لگاتا ہے اس کے لیے, لائنیں بھی لگاتا ہے, دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے بھی لائنیں لگاتا ہے. بعض جگہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ابھی یہ ان کے ڈاکٹر ہیں میٹرو ویل پہ ہاشم صاحب کے, وہ بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں اتنا رش ہوتا ہے, کئی گھنٹے رہتے ہیں وہاں, بہت رش ہوتا ہے. میں نے پوچھا کہ تو وہ بتایا کہ 50 روپے فیس لیتے ہیں. میں نے پھر تو ہو گئی رش بھائی, پوری شہر سے کھنچ کے آئے گا. لیکن ہر جگہ تو ایسے ڈاکٹر نہیں ہیں, بڑی بڑی بھاری بھاری فیسیں ہیں, جتنی اونچی دکان اتنا پھیکا پکوان. تو بڑی بڑی فیسیں ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کلینک کھولا, انہوں نے بیچاروں نے کثر نفسی میں فیس کم رکھی, ان کے یہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا, مجبوراً ان کو کلینک بند کرنا پڑا. اگر یہ رکھتے بھاری فیس تو کہتے کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہاڑوں میں ہم گئے, تو وہاں یہی رواج ہے کہ جو پیر وظیفہ نہ بتایا وہ پیر ہی نہیں ہے, اور جتنا لمبا اونچا وظیفہ بتایا اتنا اونچا پیر ہے. تو ایسے ہی ڈاکٹر کا بھی حساب ہے کہ وہ بھاری برکم فیس ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا ڈاکٹر ہے, چاہے وہ فٹ پاتھ سے آیا ہو. بہت سے فٹ پاتھ یہ بڑے بڑے دکانیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال تو یہ بات ہے, یہ غصہ جو ہے یہ بھی مرض ہے ایک. تو آدمی کو ظاہری بیماریوں سے فوراً خطرہ ہو جاتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, فیسیں دیتا ہے, لائنیں لگاتا ہے, لیکن روحانی بیماریوں کی اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ روحانی بیماری بھی کوئی چیز ہے, اس کا بھی کوئی علاج کرنا چاہیے. ہاں جب روحانی بیماری کا نام آتا ہے تو فوراً ہم لوگوں کے ذہن جنات پہ چلے جاتے ہیں, اثرات پہ چلے جاتے ہیں, آصف پہ چلے جاتے ہیں, جادو پہ چلے جاتے ہیں. ایک شخص نے ہمیں ابھی کہا حال میں کہ جو ہے سر آتے ہی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں, چلانے لگ جاتے ہیں, لگتا ہے کہ ان کو جادو ہے. ہم نے کہا بھائی جادو وادو یہ اسی کا ہے, یہ جو چھوٹی سی یہ ڈبیا ہے نا موبائل اسمارٹ فون, یہ اسی کا جادو ہے, یہ عشق کا جبوت ہے, بھوت عشق کا جادو, یہ حسن مجازی کا جادو ہے جو آدمی کو پاگل کر دیتا ہے, عقل سے پیدل کر دیتا ہے, اور مخبوط الحواس کر دیتا ہے. گم ہے کہیں, حاضر تو کہیں ہیں, دماغ اور دل کہیں اور ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا آیا جو سید تھا, حافظ بھی تھا. اس نے آ کے شکایت کی کہ مجھے بری صحبت میں پڑ گیا, اور مجھے بعض لڑکوں نے جو باہر سے آئے ہوئے تھے یورپی ممالک سے, اس میں سے بعض لڑکوں نے مجھے ایک گندی فلم دکھا دی, اور وہ منظر میرے دل میں چم گیا, گندا منظر. اب میں جو سجدہ کرتا ہوں تو میرے دل اور دماغ پہ وہی منظر چھا جاتا ہے, فحاشی فحش منظر. تو بے چین تھا بیچارہ. پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اس کو کچھ وظیفہ بتایا, کچھ مراقبہ بتایا. پھر 6-8 مہینے کے بعد جا کے اس کی کچھ حالت سنبھلنی شروع ہوئی. تو یہ ہے جادو. تو روحانی امراض کا نام لیتے ہی لوگوں کا ذہن وہیں چلا جاتا ہے, وظیفے پہ چلا جاتا ہے, اور تعویذ اور گنڈوں پہ چلا جاتا ہے. اتنا بڑا تعویذ, سب سے بہترین تعویذ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, من یتق اللہ یجعل له مخرجا. اس سے بڑا کوئی تعویذ ہی نہیں ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو, ہم تمہیں مشکلات سے نکالیں گے. ویرزقک من حیث لا یحتسب, کہتے ہیں کہ ہم پر بندش کرا دی گئی ہے, روزی نہیں, کاروبار نہیں چل رہا, جس کام میں ہاتھ ڈالتے نقصان ہوتا ہے, لگتا ہے کسی نے بندش کرا دی ہے. ہاں بندش ہے, اس لیے کہ تم نے نافرمانیوں سے اپنی روزی کو خود دھکا دے دیا, دھکیل دیا تم نے, مشکلات کو خود دعوت دے دی, یہ تو بندش ہے واقعی, اس اللہ کی طرف سے ہے. کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں مشکلات سے بھی نکالیں گے اور تمہیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، بے حساب روزی دیں گے. تو یہ بندش ہے، تم تقوی اختیار کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہے مال کم دیں گے لیکن برکت اس میں خوب ہوگی، برکت ہوگی اس میں. برکت مانی قلیل کثیر النفع. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری تنخواہ دگنی نہ ہو جائے، جب تک ہماری انکم دگنی تگنی نہ ہو جائے، ہم چین سے نہیں رہ سکتے ہیں. برکت نہیں ہوگی تو چین سے نہیں رہ سکتے، اور برکت ہوگی تو چین سے رہو گے تھوڑے میں بھی. تو برکت، برکت معنی قلیل کثیر النفع، تھوڑی چیز ہو اس میں نفع زیادہ ہو، اور برکت نہیں ہے تو اس میں نفع بھی نہیں ہے. ہاں، بے برکتی ہے، آئے دن پریشانی ہے، دکھ بیماریاں ہیں، یہ پریشانی، وہ نقصان، فلاں نقصان. تو یہ بندش کرا دینا یہ بھی بدگمانی کا ایک اس میں بھی ذریعہ ہے. یا بدگمانی کسی نہ کسی سے ہو ہی جاتی ہے کہ فلاں بندش کرا دی تو کس نے کرائی، اب وہ شیطان جو ہے آ جاتا ہے، فلاں نے کرائی ہوگی، فلاں نے کرائی ہوگی. یہ حرام ہے، حرام ہے بدگمانی کرنا. تو یہ روحانی امراض ہیں. تو اس کا علاج تقویٰ ہے. سب سے بڑا تعویذ یاد رکھو یہ تقویٰ کا ہے، مفت میں. نہ عاملوں کے چکر لگانے پڑیں گے، نہ آپ کو گناہوں میں رقم خرچ کرنی پڑے گی، نہ آپ کو جو ہے مشقت کرنی پڑے گی. گناہوں میں مشقت ہی مشقت ہے، لعنت ہی لعنت ہے، لعنت ہی لعنت ہے. کیا ملے گا گناہ سے اختر، لعنتیں بے شمار دیتا ہے. اب ہمیں تو یہی معلوم نہیں کہ گناہ کون کون سے ہیں، کیا کیا گناہ ہے. کسی اللہ والے کے ساتھ رہنا، رہتے رہو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تو پھر آہستہ آہستہ ادراک ہوگا کہ جو ہے گناہ کیا کیا ہے. تو اسی لیے اللہ والے کچھ تھوڑا سا ذکر بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے، یہ تو لازمی بات ہے. ذکر اللہ سے نور پیدا ہوتا ہے، اور ذکر اللہ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دل روشن ہو جائے، کیونکہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اور گناہ سبب ہے اللہ سے دوری کا، اللہ سے غفلت کا، اللہ کی نافرمانی کا. تو جب آدمی ذکر کرتا ہے دل روشن ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی معمولی گناہ، یعنی جتنا ذکر کرے گا ویسے ہی اس کو گناہ کا ادراک فوری طور پر ہو جائے گا. مثلا حضرت نے فرمایا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں روشنی میں رہنے کے ہم عادی ہیں، لائٹ گئی ہوئی ہے ابھی بھی، لیکن یہاں پتہ نہیں چل رہا روشنی ہے، الحمدللہ یو پی ایس لگا ہوا ہے، یا کسی کے یہاں جنریٹر لگا ہوتا ہے، فوراً ہی اسٹینڈ بائی جنریٹر آن ہو جاتا ہے، تو گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی لائٹ جائے گی، اندھیرا ہوگا، اسی وقت گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، بھائی لائٹ کچھ روشنی کا انتظام کیا جائے. تو ذاکر جو ہے، ذاکر اور شاغل آدمی، اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا دل ہر وقت روشن رہتا ہے. جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، ظلمت اندھیرا، یہ بھی لازم ہے، گناہ کے ساتھ اندھیرا آنا لازم ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. پھر ایک اور گناہ کرتا ہے، پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، اس طرح بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، آنسو نہیں بہاتا ہے. فرمایا کہ سارے کا سارا سمندر سے دل کو دھو ڈالو، دل پاک نہیں ہو سکتا گناہوں سے، لیکن دو آنسو بہالو، دو آنسو سے دل پاک ہو جائے گا. ندامت کے ساتھ آنسو بہالو. تو اگر تو توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ فوراً ہاٹ لائن پہ رابطہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، فوراً ہاتھ پھیلاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ معاف فرما دیجیے کیا گناہ ہو گیا، تو فوراً یہ اندھیرا دور ہو جاتا ہے. تو توفیق توبہ مل جاتی ہے، گناہوں سے توفیق توبہ مل جاتی ہے جو ذکر پر پابندی کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں. بہرحال یہ روحانی امراض کی ہمیں فکر نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں ذکر اللہ نہیں ہے، ذکر کی پابندی نہیں ہے، اور گناہوں سے حفاظت کا اہتمام نہیں ہے. تو لہذا گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، پڑے ہیں سستی میں، ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی. اور دل جو ہے وہ طرح طرح کی بیماریوں سے متعفن ہو رہا ہے، بدبودار ہے، اور اندھیرا پڑا ہے دل کے اندر. تو اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، کیونکہ نظر نہیں آتا. تو نظر جب آئے گا، جب کسی اللہ والے کے صحبت میں معتدب مدت رہیں گے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، اس کے ساتھ مشاورت کریں گے، اس کی تجاویز پہ عمل کریں گے، تو دل کے امراض آہستہ آہستہ شفایاب ہونے لگیں گے. تو بہرحال یہ روحانی امراض میں یہ تکبر اسی کی شاخ غصہ بھی ہے. حرام غصہ کرنا, حرام ہے بیجا غصہ کرنا, ماں باپ کے ساتھ غصہ, یہی تکبر کی بات ہے جس میں تکبر ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, ماں باپ کے ساتھ زبان چلانا, نافرمانی کرنا, اور جو ہے ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا, یہ سب بڑا بڑا بڑے بڑے گناہ ہیں. اور جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. گناہ تو ہم سے ہوتے ہی رہیں گے, خطائیں ہم سے ہوتی رہیں گے, اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کرتے رہیں گے اللہ ان پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے ہمیں رحمت سے پالا, بچپن میں پالا. تو یہ بات ہے کہ عدد سے بات شروع ہوئی تھی جس میں یہ بتا دیا کہ تکبر کی شاخ ہے بے ادبی اور غصہ. اور غصے تو ایسی چیزیں ہیں جس سے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں, اور جو ہے اس کا سبب آج کل سب سے زیادہ یہ اسمارٹ فون ہے. اسمارٹ فون مصیبت عذاب ہے, یہ عذاب کی طرح سے یہ نازل ہوا ہے. یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ کرونا تو نظر آ رہے ہیں, اٹھاتے رہو بھائی, کرونا نظر آ رہا ہے, اس کی جو ہے مہلکات نظر آ رہے ہیں اور اس کے مہلکات نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ اسمارٹ فون کے بڑے بڑے جو ہے جرادری مقدہ چکتہ داڑھی سفید ہے اور ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں, ٹخنے بھی کھلے ہیں, لیکن نظروں کی حفاظت نہیں ہے. فضول خبریں پڑھ رہے ہیں اچھے خاصے لوگ جو ہے جو صحبتوں میں بھی آ رہے ہیں, لیکن اجتناب عن المعاصی کی توفیق نہیں ہے, ذکر اللہ کی پابندی نہیں ہے, نمازوں کی پابندی نہیں ہے. لہذا کیا ہو رہا ہے کہ مستقل جو ہے وہ یہ ہاتھ میں جو ہے لیے بیٹھے ہوئے ہیں موبائل فون, اور اس میں خبروں ہی کے بہانے کچھ کچھ دیکھ رہے ہیں. اور بعضے ذرا کچھ تھوڑے سے متقی ثابت ہونا چاہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اچانک اوہو یہ بری چیز آ گئی, ہٹا دیا. ارے میرے حضرت فرماتے تھے اچانک میں چینک کی چینک نہ پی, اچانک میں نفس جو ہے حرام حرام کی چینک پی لیتا ہے. اچانک کو اچانک مت سمجھو, معلوم ہے کہ موبائل کے اندر یہ سب برائیاں ہیں, پھر کیوں اس کی طرف گئے, کیوں اس میں خبریں پڑھ رہے ہیں, کیا فائدہ مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ دنیا کے کونے میں قتل ہو جاتا ہے, ڈاکہ پڑ جاتا ہے یا کوئی قحط پڑ جاتا ہے, اس کی معلومات سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا, کیا فائدہ پہنچا, کیا آپ نے ان کی مدد کر ڈالی, یا آپ کے خبر پڑھنے سے آپ کے اوپر سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی. مصیبت ٹالنی ہے تو خدا تعالیٰ کو راضی کرو, کام کرنے کا یہ ہے خدا تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کی فکر کریں. خبریں پڑھنے سے کام نہیں بنے گا, قیامت کے دن معلومات کام نہیں آئے گی, معمولات کام آئیں گے. معمولات کہ نیک اور صالح اعمال, ذکر اللہ, نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے حفاظت, یہ اعمال کام آئیں گے. معلومات تو کوئی کام نہیں آئے گی. اور کوئی حافظ حدیث ہو, کوئی حافظ قرآن ہو, جب تک کہ بعمل نہ ہوگا اس کی یہ علم کوئی کام نہیں آئے گا, بلکہ یہ علم اس کے لیے قابل معاوضہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک حفظ کیا تھا, اس کی معنی سمجھے کہ ہم نے کیا کہا, یا صرف طوطے کی طرح اس کو رٹ لیا اور جو ہے تم نے اس کے احکامات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی, گناہوں پر پورا زور لگا رکھا ہے, تخنے ڈکے ہوئے ہیں, داڑیاں کٹی ہوئی ہیں. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں, حافظ صاحب ہے بھائی, کہاں سے حافظ صاحب ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بعضوں کا تو حلیہ ایسا ہے کہ مسلمان کہنا یا سمجھنا مشکل معلوم ہوتا ہے, کہ کیسے سمجھے کہ یہ مسلمان بھی ہیں, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت. کیا شعر یاد آیا ہے, کس قدر درد بھرا ہے میرے حضرت کے شعر, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. مومن تو ہے چلو جانتے ہیں بھائی ہمارا مسلمان بھائی ہے, لیکن ایک ہے ایمان لانا. ایمان نام ہے ماننے کا جاننے کا, ایمان نام ہے جاننے کا, اور اسلام نام ہے ماننے کا, کہ ہم نے جو جانا اس کو ہم مانتے بھی ہیں, جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس پر ہمارا عمل بھی ہے. اب حافظ صاحب ہیں, جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں, جینز اتنی کہ شرمگاہ تک کھل رہی ہے, یہ حافظ صاحب ہیں, یہ ہوتے ہیں حافظ صاحب, اور چست اتنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ نماز برابر میں پڑھ رہے ہیں کھڑے ہوئے, تو نمازی کو شرم آ رہی ہے کہ یہ اس کے آزائے شرم جو ہے کھل رہے ہیں, واضح ہو رہے ہیں, اس کے ڈینٹ واضح ہو رہے ہیں سارے. اور بھنگیوں چماروں جیسی شکلیں بنائی ہوئی ہیں. بال دیکھو سر کے تو انگریزی جانوروں جیسے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تخنے کھولنا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین, تخنا مت ڈاکو کیونکہ تخنا ڈاکنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتے. اور فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جس نے اپنے تخنوں کو اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھانکا تو جتنا حصہ لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. آپ کے فرمان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور انگریزوں کی نقل میں, کافروں کی نقل میں ننگے ہوئے چلے جا رہے ہیں, چڈیاں اوپر چڑھائے چلے جا رہے ہیں. بڑے میاں بھی جا رہے ہیں بڈی گھوڑی لال لگام بنے ہوئے, وہ بھی چڈیاں پہن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم چڈی پہن کے جوان ہو جائیں گے, کچھ ایڈوانس ہو جائیں گے ہم. ننگے زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. پہلے انسان ننگا تھا رہتا تھا, اس کو بدن ڈھانکنے کی تمیز نہیں تھی. تو زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں ہم پڑھے لکھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنا ننگا اتنا پڑھا لکھا. یہ حال ہو رہا ہے کہ لوگ بھی اسی کو توقیر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور دیکھو تو در حقیقت اگر عقل کی آنکھ سے دیکھو تو بالکل بنگی معلوم ہوتا ہے. بنگی پہنتے ہیں اس طرح کے کپڑے, اور بنگیوں کے اسٹائل ایسے ہوتے ہیں چماروں جیسے. اور اسی طرح ہماری بیٹیاں جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات اور گھر کی ملکائیں اور عزت اور شرف سے نوازا, وہ جانوروں کی نقل میں وہ بنگینے بن رہی ہیں, بنگینے بن رہی ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم جن کی نقل کر رہے ہیں وہ تو یہاں گٹر صاف کرنے والیاں بھی پھر رہی ہیں اور غیر مسلم بھی پھر رہی ہیں. ایک ایک کر کے ان کو دیکھ دیکھ کے مسلمانوں نے اس کو رنگ پکڑنا شروع کر لیا اور اس رنگ میں رنگنے لگے ہیں, جانوروں کے رنگ میں. تو انہی کی جیسے ان کے دل بھی ہو گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھلایا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ ہم کو حق 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 دکھلا دیجئے اور حق کی اتباع کو ہمارا رزق بھی بنا دیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رزق حق کے رزق کو پورا کیے بغیر ادھورے گندے اور غلیظ حالت میں اور نامکمل ناقص حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے حضور میں قیامت کے دن. تو اس کو ہمارا رزق بنا دیجئے کہ جس طرح انسان کے لیے جسمانی رزق کا وعدہ ہے کہ جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا اس کو موت نہیں آئے گی. تو اے اللہ جب تک کہ ہم پوری پوری حق کی اتباع کرنے والے نہ ہو جائیں آپ ہمیں موت نہ دیجیے گا. اس لیے رزق فرمایا. اور وہ ارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابا, اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھلا دیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اندھے پن میں اپنے کورے پن میں اپنی نالائقی سے برے راستے پر چل پڑیں اچھا سمجھ کے. تو اس لیے اور ورزقنا اجتنابا, اور اس سے اجتناب کو ہمارا رزق بنا دیجیے کہ جب تک کہ ہم مکمل آپ کی نافرمانی نہ چھوڑ دیں, 100% آپ کے وفادار نہ ہو جائیں, اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے. کتنی پیاری دعا ہے, اس کو ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے. بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسمارٹ فون یہ فتنہ عجیب فتنہ ہے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن, قیامت کے قریب فتنے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے تسبیح کے دانے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری فتنے تو نظر آ رہے ہیں, کرونا ہے, بارش کا فتنہ آ گیا, اس سے کتنا نقصان ہو گیا, اور طرح طرح کی مہلک بیماریاں جو ڈاکٹروں کے آج سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہیں. انسان پریشان ہے, مارا مارا پھر رہا ہے. تو یہ سب تو اپنی جگہ ہے, مسلم کے مہلکات ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی پناہ میں رکھے. لیکن یہ بھی اتنے بڑے فتنے سے کم نہیں ہے. یہ اسمارٹ فون جو ہے کیبل ہے, اور اس کو اب مجبوری بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اسکول کی پڑھائی بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمپیوٹر سے روشناس کرایا جا رہا ہے, اویئرنیس. ارے بھائی اگر یہ نہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا یہ دنیا سے کٹ جائیں گے. ہمارے حضرت عجیب بات فرماتے تھے, جن لوگ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے, شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے کہ تم کٹ جاؤ گے. تو کتنی بڑی تسلی ہے اس میں کہ تم مخلوق سے کٹ جاؤ گے لیکن اللہ سے جڑ جاؤ گے. اللہ سے جڑ جاؤ گے جو سب سے بڑی طاقت ہے, پوری قدرت والا ہے, حاکم ہے, احکم الحاکمین ہے, وہ تمہارا اور تم اس کے ہو جاؤ گے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے نافرمانی چھوڑ دیتا ہے, انجام اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ اللہ ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے, ہمیں تو آپ کی تابعداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. رزق تو آپ دینے والے ہیں، رزاق آپ ہیں، اور پھر جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. برس کرتا رہتا ہوں کہ بے ضرورت فضول کاموں کے لیے اس کو نہ رکھا جائے. زہر ہے بالکل، یقین جانیے کہ گھر جہنم کا نمونہ بنتا جا رہا ہے گھر اس کی وجہ سے. میاں صاحب آ رہے ہیں گھر اور جو ہے وہ تھکے ہارے آ رہے ہیں. اب بیوی انتظار کر رہی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ابا ہم پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں گے. بیوی انتظار کر رہی ہے کہ ہم سے کچھ محبت کی بات کریں گے، کچھ دکھ سکھ ہمارا سنیں گے، دن بھر کیا ہوا کچھ باتیں کریں گے. میاں صاحب آ کے بیٹھ گئے اور ایک ہاتھ میں پھر موبائل لے کے بیٹھ گئے، ایک ایک بجے تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی کو شدید ضرورت ہے بھائی، اور شدید ضرورت کے لیے مشورہ کر لیں، اپنے اپنا کسی کو رہبر بنائے. جو بھی ہم نے اشعار پڑھے کہ جس کا رہبر نہیں ہوتا اس کا نفس بے لگام ہوتا ہے، پھر اپنی مرضی سے چلتا ہے شیطانی راستے پر. اپنا مرشد کی رہبر کسی کو بناؤ اور اس سے اپنے حال دل کہو اور اس سے اس کے مشورہ لیتے رہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا. اس سے پوچھو کہ ہمارے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے یا نہیں. جس کو ہم ضروری سمجھ رہے ہیں کہیں وہ غیر ضروری تو نہیں ہے، یہ نفس و شیطان کی چال تو نہیں ہے کہ بے غیر ضروری چیز کو ضروری بنا کر دکھا رہا ہے کہ ہائے موبائل نہیں ہوگا تو تم بھوکو مر جاؤ گے، ننگے بھوکے ہو جاؤ گے، بے گھر ہو جاؤ گے، کوئی پوچھے گا نہیں تم کو. ہمارے حضرت فیروز صاحب کے ابھی ہمارے یہاں بھی بہت سے دوست ایسے ہیں، الحمدللہ ان کا کام بھی ہے کہ وہ اگر اسمارٹ فون لے لیں تو ان کو بہت آسانی ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک تو اسی راستے پر چل رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے انجینئر ہیں اور تعلق جن کا اللہ والوں سے ہوتا ہے بس ان میں یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے. بڑے بڑے انجینئر ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن وہ سادہ فون لیے پھر رہے ہیں. کیا بات ہے کہ بس ہمارا کام اسی میں ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے بقدر ضرورت روزی ہم کو مل جاتی ہے. تو کرنے سے کام ہوتا ہے، مشورہ لو اپنے شہر سے کہ جس کو ہم ضروری سمجھ رہے ہیں وہ ضروری ہے بھی کہ نہیں. اگر غیر ضروری ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور مشورہ ملے کہ ہاں بھائی تمہارے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے لے لو، مجبوری ہے، اس کو بھی تم لاک کر کے رکھو. اس کو جو ہے بے ضرورت ہاتھ مت لگاؤ. وقت مقرر کرو کہ اس مقرر وقت پہ میں کھولوں گا اور اس وقت مقرر وقت پہ بند کر دوں گا. جو کام کرنا ہوا اس وقت کے دوران کام کر کے اس کو بس، اور سادہ موبائل رکھ لو چلو. ہمارے بعض دوست تو ایسے ہیں موبائل ہی رکھتے ہیں. ہمارے ایک دوست آتے ہیں، ان کے گاڑیوں کا شو روم ہے، بہت بڑا مشہور ہے اپنے فیلڈ کے اندر، آتے ہیں یہاں پہ، مگر ان کے پاس موبائل ہی نہیں ہے، صرف دفتر جاتے ہیں وہاں ٹیلی فون ہے بس. اس پہ جو کاروبار کر لیا اس کے بعد بس چھٹی ہے، سیدھے گھر، یا جو بھی کام ہوا کر کے گھر آ گئے. گھر پہ ایک ٹیلی فون ہے، پی ٹی سی ایل کا ایک شو روم پہ بس. اللہ اللہ خیر صلاح، اور ماشاء اللہ مجھے تو نہیں معلوم لیکن اچھے خاصے پیسے والے آدمی ہیں، کاروبار ہے ان کا بہت بڑا. تو ایسے بھی ہے، روزی تو اللہ دیتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمتہ اللہ علیہ کہ روزی عقل سے نہیں ملتی، روزی فضل سے ملتی ہے. روزی فضل سے ملتی ہے، سمجھ گئے میاں؟ عقل سے نہیں ملتی کہ فلاں آدمی آپ ہم اس کی طرح پڑھ لکھ لیتے تو ہم بھی آج یہ کما رہے ہوتے ہیں. یہ سب دھوکا ہے. کتنے پڑھے لکھے جو ہے وہ جوتیاں چٹکا رہے ہیں، نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں، مقروض بھی ہو گئے ہیں. کیا فائدہ ہے؟ کیسے دلیل ہے کہ پڑھ لکھ کے تم کما لو گے؟ یہ تو سب اللہ کے کام ہے، مقدر ہے، آسمانی رزق مقرر ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور تمام دوستوں کے گھر والوں کو توفیق عمل بخشیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پورا پورا وفادار اور فرما بردار بنا لے، اور ہر نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. پورا پورا وفادار بنا کر، تابع دار بنا کر، مزکا مجلہ مصفہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حسن خاتمہ مقدر فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزی میں برکت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی سے اور مسئلے سے اور بیماری سے حفاظت فرمائیں، اور تمام مقاصد حسنہ میں اللہ تعالیٰ با مراد فرمائیں. یہ آج بازے ٹیلی فون دیر سے آئے، ان کی خدمت میں عرض ہے، ایک سویرے آ گیا، کچھ دیر سے آ گئے. 8:55 پر ٹیلی فون کیا کریں، اور 9 انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہو جایا کرے گی. اور اوقات کا خیال رکھیں، کیونکہ اب ٹائم کٹنا شروع ہو گیا ہے نمازوں کا، تو یہ اوقات بھی تبدیل ہوتے رہیں گے، شام کی مجلس کے اور رات کی مجلس کے، نشدی پڑھی جائے گی. نشدی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارہویں روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی وفات کے بعد اپنے اصحاب کے اختلاف کے متعلق پوچھا. ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب میرے نزدیک بمنزلہ ستاروں کے ہیں، کہ کوئی کسی سے زیادہ قوی ہوتا ہے مگر نور سب میں ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سو جو شخص ان کے اختلاف کی جس شق کو لے لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے. روایت کیا اس کو رزین نے. سبحان اللہ. واہ واہ. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شام کی مجلس کا وقت ٹیلی فون کے لیے 5:35 پر ہے. 5:40 پر مجلس شروع ہو جائے کرے گی انشاءاللہ. اور رات کی مجلس کا وقت 8:55 ٹیلی فون کرنے کے لیے، اور 9 انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہو جائے کرے گی.
سیدھے ہاتھ سے ٹوپی پہنو، پہ ٹوپی پہنو.